الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں قذف کی سزا زیر بحث ہے. قذف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگا دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سزا مقرر کی ہے. وہ کیا آیات ہیں جن میں یہ سزا بیان ہوئی ہے، ہم انہیں پڑھ چکے ہیں، اور یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے اگرچہ صرف عورتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن مجید جس طرح اپنی بات بیان کرتا ہے اس کے پیش نظر یہ حکم جس طرح عورتوں کے بارے میں ہے اسی طرح مردوں کے بارے میں بھی ہے. اس میں میں نے اس قاعدے کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کسی آیت کے معنی بیان کرتے ہوئے تو وہی آداب، وہی قواعد، وہی حدود ہوں گے جو زبان کے معنی بیان کرتے ہوئے ملحوظ رہنے چاہیے. یعنی جس زبان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بولنے والے، جنہیں اہل زبان کہا جاتا ہے، وہ لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں، الفاظ سے جو جملہ بنایا گیا ہے اس کی تالیف کو وہ کس معنی میں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے آگے سیاق و سباق کیا ہے. سیاق و سباق یا محل اور موقع وہ تخصیص بھی پیدا کرتا ہے، تعمیم پر بھی دلالت کرتا ہے، پس منظر کو بھی واضح کرتا ہے. دنیا کے کسی کلام کو سمجھنے میں جو انسانی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ یہی. لیکن جب حکم بیان کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کے احکام کا بھی استقرا کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حکم اپنی حقیقت سے متعلق ہوتا ہے. اسی کو ہمارے فقہا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ احکام بالعلل ہوتے ہیں، یعنی ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ حقیقت متعین کرنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ جہاں پائی جائے گی وہاں تک حکم پہنچے گا، اور وہ جب منفق ہو جائے گی تو استثناء کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ تمام احکام کے معاملے میں ایک طے شدہ اصول ہے، اور بالکل صحیح اصول ہے. ہم بھی جب کوئی قانون بیان کرتے ہیں یا قاعدہ بیان کرتے ہیں تو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر اشتراک علت ہے، یعنی وہی چیز جو عورتوں پر تہمت لگانے کے باب میں اس سخت سزا کا باعث بنی ہے مردوں کے بارے میں بھی اسی طرح موجود ہے. تو میں نے جو آخری جملہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ لہذا اشتراک علت کی بنا پر، یعنی حکم تو اگرچہ پاک دامن عورتوں پر تہمت کے لیے بیان ہوا ہے، لیکن اشتراک علت کی بنا پر یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے عام قرار پائے گا، اسے صرف عورتوں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ تو زبان کے اصول کے لحاظ سے معاملے کا تجزیہ ہوا. ہمارے ہاں جو علم کی روایت قائم ہوئی ہے اس میں بھی ایسا ہی سمجھا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے، خلفائے راشدین نے فیصلے کیے، اور بعد میں ہمارے فقہا نے جو قانون سازی کی، اس میں ہر جگہ یہ چیز ملحوظ ہے، اور انہی کو سامنے رکھ کر یہ قاعدہ بنا دیا گیا ہے اور بالکل صحیح بنا دیا گیا ہے کہ الاحکام بالعلل. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قذف کا قانون ہے کیا. میں نے لکھا ہے قذف کی دو صورتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. یعنی جو حکم ہے سورہ نور کی آیات 4-9 میں بیان ہوا ہے, اس میں قذف کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے. مسلمانوں کے معاشرے میں ہر مسلمان عورت, ہر مسلمان مرد کو شریف اور پاک دامن ہی سمجھا جائے گا جب تک اس کے خلاف کوئی واضح اور قطعی چیز سامنے نہ آ جائے. اسی لیے قرآن مجید نے یرمون المحصنات کے الفاظ اختیار کیے, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے. دوسری یہ کہ اس طرح کا معاملہ کسی میاں اور بیوی کے درمیان پیش آ جائے. یعنی میاں بیوی پر الزام لگا دے, بیوی میاں پر الزام لگا دے. یہ دو صورتیں ہیں اور دونوں کو قرآن مجید نے الگ الگ واضح کیا ہے. پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں 4 عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے اس جرم کے معاملے میں. جو جرائم کی تحقیق کے عام طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائے, ان کی اجازت نہیں دی, بلکہ ایک خصوصی شہادت کا قانون خود بیان فرما دیا ہے. اسی کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی درجے میں بھی پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کی اشاعت کی جائے, ان کا عام ذکر کیا جائے, ان کی بنیاد پر مقدمے درج کیے جائیں, لوگوں کو سزا دلوانے کی کوشش کی جائے. اس میں یعنی اس خاص جرم میں, یہ جرم ہے یعنی صرف گناہ نہیں ہے, یہ تو واضح ہو گیا جب سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ جرم ہے. جرم اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے اس پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں. یہ جرم ہے لیکن اس خاص جرم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی غلطی سامنے آ رہی ہے تو اس پر پردہ ڈالا جائے, اس کو درست کرنے کی صحیح انسانی سطح پر کی جائے, معاشرتی سطح پر کی جائے, خاندانی سطح پر کی جائے, اساتذہ بزرگ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. اس لیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں سارے نظم کی بنیاد, بلکہ انسانی معاشرہ کہیے, سارے نظم کی بنیاد نکاح کے پاکیزہ رشتے پر رکھی گئی ہے. اس میں ادنا درجے میں بھی اگر کوئی چیز خلل کا باعث بن رہی ہے یا بن سکتی ہے تو سب کو مل کر اس کو روکنا ہے. لیکن سب کو مل کر روکنا ہے نصیحت کے ذریعے سے, ترغیب کے ذریعے سے, تلقین کے ذریعے سے, توجہ دلا کر, تعلیم دے کر. اس میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ لوگ مقدمات قائم کر کے یہ کوشش کریں کہ فلاں اور فلاں کی پیٹھ پر تازیانہ برس جائے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس لیے پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں 4 عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے. یہ یہاں واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں یہ بات ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس معاملے کا ریپ سے یا زنا بالجبر سے کوئی تعلق نہیں. وہاں ایک عورت اپنا استغاثہ لے کر آتی ہے, وہاں نوعیت یہ نہیں ہے. وہ استغاثہ لے کر آئے گی تو اس کی تفتیش ہوگی, تحقیق ہوگی, اس میں قرائن کی بھی اہمیت ہے. اس میں اگر کوئی جدید ذرائع ہیں اور ان کے بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے. یہ سارا معاملہ پہلے باب میں زیر بحث آ چکا ہے جہاں ہم نے محاربے اور فساد فی الارض کا قانون پڑھا ہے. وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. یہ رضامندی کے ساتھ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, یعنی متخذات اخدان یا متخذی اخدان, یہ وہ چیز ہے. پہلی صورت میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں چار عینی گواہ پیش کرنے ہوں گے, یعنی ایک یا دو بھی نہیں, چار عینی گواہ پیش کرنے ہوں گے. اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا الزام ثابت نہ قرار پائے گا. یعنی یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی اس کی جسارت کر رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کر دی گئی, تم نے یہ جسارت کیوں کی ہے, اور اگر آنا ہی ہے, کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, تو پھر بہرحال چار گواہ, اور چار گواہ بھی عینی گواہ, اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے. اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا. قرائن, حالات, طبی معائنہ, یہ سب اس معاملے میں بالکل بے معنی ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں سامنے آئے گا. اس میں کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرانے کی صحیح کرے. آدمی آبرو باختہ اور بدچلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی آدمی کی عمومی شہرت نہایت بری ہے, معلوم ہے کہ یہ ایک اوباش آدمی ہے, اس نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جب تک کسی کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں, وہ شریف اور پاک دامن سمجھا جائے گا اور اس کو یہ حفاظت حاصل ہے. لیکن اس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ اس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے. چنانچہ اس صورت میں وہ چار عینی شہادتوں کا تقاضا کرتا, اور الزام لگانے والا اگر اس سے قاصر رہے تو اسے لازماً قذف کا مجرم قرار دیتا. یعنی اگر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکا, اس سے قطع نظر کہ سچا یا جھوٹا, اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے. یہاں بھی قرآن مجید نے جسمانی سزائی تجویز کی ہے. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ سزا اصلاً جسمانی اور مالی ہوتی ہے, اور اسی سے آپ کسی جرم کا دفیہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی رہنمائی ہے جس کو لوگوں نے فراموش کیا ہے, اور پھر اس کے برے نتائج دیکھے بھی ہیں اور دیکھیں گے بھی. اس کی سزا قرآن مجید کی روح سے یہ ہے, یعنی جب وہ قذف کا مجرم قرار پا گیا, اس نے کسی پر الزام لگا دیا. اب یہاں ظاہر ہے کہ نہ حالات دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے, نہ نوعیت دیکھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں نہ علم و عقل اس کا تقاضا کرتے ہیں اور نہ الفاظ. الفاظ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفت کے سیگے نہیں اختیار کیے, فعل کسی کے اختیار کی. یعنی یہ کیوں کیا گیا؟ ایک آدمی نے چوری کا ارتکاب کیا ہے, حالات کی رعایت کے بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں, زنا ہو گیا ہے, لیکن تہمت لگانے والے کو آنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کے کیا محرکات ہیں؟ تو اس وجہ سے یہاں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ قذف کا مجرم قرار پا جائے گا, اور اس کی سزا قرآن مجید کی روح سے یہ ہے, یہ بہت سخت سزا ہے, اسے 80 کوڑے مارے جائیں. ایک یہ, یعنی جو سزا بیان ہوئی ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے, اسے 80 کوڑے مارے جائیں. یہ دیکھیے تو زنا کی سزا کیا ہے, 100 کوڑے, یعنی زنا کی جو انتہائی سزا پیچھے بیان ہوئی ہے وہ 100 کوڑے ہے, تو اس سے تھوڑی ہی کم ہے جو یہاں مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اسے 80 کوڑے مارے جائیں, اور صرف یہی نہیں کہ کوڑے مارے جائیں, اسے ہمیشہ کے لیے ساکت الشہادت قرار دے دیا جائے. یعنی اب اس شخص کی گواہی کسی عدالت میں اس کے مرنے تک قبول نہیں کی جائے گی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس درجے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, और अगर आप अंदर उतर कर गौर करें तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इस मामले में सही रवैया यही होना चाहिए। इंसान की ये कमज़ोरी ऐसी कमज़ोरी है कि इसकी इशात और इसमें लोगों को कटहरे में लाना और मुजरिम बना के खड़ा करना, ये इस जुर्म या इस गुनाह के खात्मे का ज़रिया नहीं बनता, ये और ज़्यादा इसकी इशात का ज़रिया बन जाता है। इसमें लोग जरी हो जाते हैं। ये एक इज़्ज़त का वक़ार का पर्दा है जिसमें आदमी के बचने के इम्कानात होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल गवारा नहीं किया, उसे हमेशा के लिए साकितु शहादत करार दे दिया जाए। ये फरमाया है, अल्फाज क्या हैं, वला तकबलु लहुम शहादतन अबदा, यानी अब कभी भी इस शख्स की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। खात्मा हो गया इसका, यानी उसकी गवाही फिर किसी मामले में कभी कबूल ना की जाए, और इस तरह मुआशरे में उसकी हैसियत उर्फी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। यानी अब ये आदमी हमेशा के लिए अपने माथे पर ये निशान सब्त करवा चुका है कि ये झूठी तोहमतें लगाता है, तो इसलिए अब किसी दूसरी जगह पर भी उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। ये एक मुसलमान मुआशरे में क्या बल्कि किसी भी इंसानी मुआशरे में बहुत बड़ी सज़ा है। इसका मतलब ये है कि उस आदमी की बात नाकाबिले कबूल करार पा गई, अदालती गवाही से उसको महरूम कर दिया गया। तो फरमाया कि इस तरीके से उसकी हैसियत उर्फी ख़त्म कर दी जाएगी अगर उसने ये जसारत की है। 80 कोड़े और रद्द शहादत, यानी दो निकात पर मबनी है सज़ा, 80 कोड़े मारे जाएंगे और हमेशा के लिए उसको साकितु शहादत करार दे दिया जाएगा। 80 कोड़े और रद्द शहादत, ये इस जुर्म की दुनियावी सज़ा है। अल्लाह ताला के हुजूर में, यानी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह ताला के हुजूर में जैसा कि इरशाद हुआ, ये लोग फासिक करार पाए इल्ला ये कि अपने जुर्म से तौबा करें और अपनी इसलाह कर लें। यानी अगर वो इसरार के साथ दुनिया से रुखसत होते हैं तो वहाँ पर अल्लाह के फरमा बरदार बंदों की सफ में नहीं, फासिकों की सफ में खड़े कर दिए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता आखिरत से मुतल्लिक, क्योंकि अल्लाह का कानून यही है कि बंदे से बड़ा गुनाह भी हुआ है तो जब तक मोहलत है वो तौबा कर ले, इसलाह कर ले, अपने आप को उस गुनाह से पाक कर ले, तो अब अलबत्ता अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। चुनाचे बिल्कुल इसी उसलूब में इसको बयान किया है कि उनका फासिक करार पाना ये उसी सूरत में ख़त्म होगा कि इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बाद ज़ालिक व अस्लहू, यानी तौबा भी करें और आइंदा के लिए अपनी इसलाह भी करें कि वो ऐसी जसारत नहीं करेंगे। फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो फिर अल्लाह अलबत्ता बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी। ये कज़्फ़ की सज़ा है, जब इल्ज़ाम किसी मुसलमान मर्द या औरत पर, पाक दामन मर्द और औरत पर लगा दिया जाए। ज़ाहिर है मुसलमानों के माशरे के लिए कानून बयान हो रहा है, ये यहाँ मैं मौजू नहीं बना रहा कि अगर हमारी तरह की किसी कौमी रियासत का मामला हो तो वहाँ गैर मुस्लिमों के साथ क्या होगा। दूसरी सूरत में, यानी मियाँ और बीवी के दरमियान ये नौबत पहुँच जाए, यानी एक सूरत तो ये है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया है, एक दूसरी सूरत जो यहाँ ज़ेर बहस आ गई है वो ये है कि मियाँ और बीवी के दरमियान, मियाँ ने बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया, बीवी ने मियाँ पर इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी सूरत में, यानी मियाँ और बीवी के दरमियान ये नौबत पहुँच जाए, तो आप देखिए कि इसमें इंसानी नफ्सियात को कितनी बारीकी और दिक्कत के साथ मलहूज रखा है। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि चार गवाहों का तकाजा नहीं होगा। ये अब एक ऐसा ताल्लुक है कि जिसकी बुनियादी वफादारी पर कायम की गई है, तो इसमें अगर ये तकाजा किया जाए तो कहाँ बांध के रखेंगे, तो एक बिल्कुल दूसरा तरीका इख्तियार किया है। दूसरी सूरत में, यानी मियाँ और बीवी के दरमियान ये नौबत पहुँच जाए, तो कुरान का इरशाद है कि शहादत ना हो तो मामले का फैसला कसम से होगा। अब साफ जाहिर है कि यहाँ उस तरह हौसला शिकनी भी नहीं की। अगर कोई इस मामले में غیرت کی بنیاد کے اوپر اقدام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی آ گئے ہیں, ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, تو گواہ لے آئے. اگر گواہ نہیں ہے, گواہ اس کو بھی چار ہی لانے ہوں گے, لیکن اگر گواہ نہیں ہے تو پھر فیصلہ قسم سے ہوگا. اس کی کیا صورت ہے؟ اس کے لیے لیان کی اصطلاح مستعمل ہے. یعنی ہمارے ہاں اس کے لیے جب آپ فقہ پڑھتے ہیں یا ہمارے قانون کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لیان, وہ قذف یہ لیان, تو لیان کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ میاں چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں سچا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ وہ اگر اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ جو الفاظ ہیں انہیں سے لیان کا لفظ ماخوذ ہے, یعنی لعنت کرنی ہے ایک دوسرے پر. تو وہ کیا کرے گا؟ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں سچا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ وہ اگر اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ تو اس کے الزام لگانے کا طریقہ ہے, لیکن کیا اس کے بعد جرم ثابت ہو گیا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے اس کے جواب میں عورت اگر اس قسم کی مدافعت نہ کرے, یعنی عورت نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گئی, اس کی تردید نہیں کی, تو پھر اس پر زنا کی سزا نافذ کر دی جائے گی. یعنی گویا جرم اس طرح ثابت ہو گیا. اس کے جواب میں عورت اگر اس قسم کی کوئی مدافعت نہ کرے تو اس پر زنا کی وہی سزا جاری ہو جائے گی جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے. اس کے لیے اصل میں, یعنی جو آیت ہے اس میں الفاظ ہیں یدرو انحل عذاب. اب یہ دیکھیے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے, یعنی یہ کنواری نہیں ہے, شادی شدہ ہے. میاں نے الزام لگایا ہے, اس میں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے یدرو انحل عذاب. اس سے وہ سزا جو اوپر بیان ہوئی ہے وہ اٹھا دی جائے گی. تو یہ ہے آیت 4-9, اور اوپر جو سزا بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے. تو اس سے خود قرآن مجید نے اپنے سیاق سے یہ بات واضح کر دی کہ زنا کی انتہائی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ 100 کوڑے ہی ہے. اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے, یعنی 100 کوڑے کی سزا. یہ جو کہا ہے نا کہ وہی سزا جاری کی جائے گی, وہی سزا جاری ہو جائے گی جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے, یعنی 100 کوڑے کی سزا. اصل میں اس کے لیے یدرو انحل عذاب کے الفاظ آئے ہیں. اسی مفہوم کے لیے ان آیات سے پہلے آیت 2 میں عذاب ہما کی تعبیر اختیار کی گئی, یعنی وہاں 100 کوڑے کی سزا بیان کی اور پھر اس میں الفاظ ہیں عذاب ہما, ان دونوں کو جو عذاب دیا جائے گا. عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ اس میں یہ قاعدہ بالکل مسلم ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے اور کوئی قرینہ معنی نہ ہو تو دوسرا بیان ہی پہلا ہوگا. یہ بالکل طے شدہ طریقہ ہے عربی زبان میں بھی اور ہماری زبان میں, بلکہ دنیا کی ہر زبان میں, کہ جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور بین ہی اس لفظ کو دہراتے ہیں تو اگر تو اس سے پہلے کوئی سزا, ایک سزا, یا انگریزی زبان میں اے یا این لگا دیتے ہیں تو پھر تو نوعیت بدل گئی. لیکن اگر اس کو آپ معرفہ بول رہے ہیں, دی کے ساتھ بول رہے ہیں, یا اردو کے اسلوب میں کوئی یا ایک کے بغیر بول رہے ہیں تو دوسرا بین ہی پہلا ہوگا, دونوں کو الگ الگ لیا ہی نہیں جا سکتا. لہذا 100 کوڑے کے سوا کوئی دوسری سزا اس سے کسی طرح مراد نہیں لی جا سکتی. یہ اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ ایک بڑی مشہور بحث ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے زنا کی سزا کے بارے میں. میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے, تو یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کو بالکل قطعیت سے واضح کر دیا. لیکن وہ اگر اس الزام کو تسلیم نہیں کرتی, یعنی اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ میں نہیں تسلیم کرتی, یہ بالکل غلط الزام ہے جو مجھ پر لگایا جا رہا ہے, اس نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں, لیکن وہ اگر اس الزام کو تسلیم نہیں کرتی تو صرف اس صورت میں سزا سے بری قرار پائے گی جب وہ, یعنی اس نے کیا کیا تھا, 4 مرتبہ قسم کھائی تھی اور پانچویں مرتبہ یہ کہا تھا کہ اگر وہ اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو. اب یہ بھی جواب میں یہی کہے گی. جب وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے. اس میں ایک زبان کا اہم پہلو بھی ہے, اور وہ یہ کہ قرآن مجید نے وہاں کہا تھا کہ وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو, اور یہاں یہ کہا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو. تو اس سے گویا معنوی ترتیب سے واضح کر دیا کہ لعنت کیا ہے, خدا کی رحمت سے دوری. یعنی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, ہماری اردو میں یہ بالکل مختلف تاثر کے ساتھ استعمال ہو گیا. جب آپ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو, اس کے جواب میں اگر یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اپنے سایہ رحمت میں نہ لے, تو اس کو عربی میں لعنت کہتے ہیں. ایک ہی مفہوم ہے جس میں یہ استعمال ہوا ہے. یہی معاملہ اس وقت ہوگا جب بیوی نے میاں پر الزام لگایا ہو. یعنی جیسے وہاں پر اشتراک علت کی بنا پر حکم دونوں کے لیے ہے, اسی طرح اور اسی اصول پر یہاں بھی حکم دونوں کے لیے ہے. تو یہ قذف کی سزا کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اب آخری جرم ہے چوری. اس کے ساتھ یہ باب ختم ہو جائے گا. اس میں سر عنوان مائدہ کی 38-39 آیات ہیں. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ پیچھے سے چونکہ ایک مضمون چلا آ رہا ہے تو اس کا ربط میں نے واضح کیا ہے. یہ خدا کی شریعت ہے, یعنی جو پیچھے بیان ہو رہی ہے, اسے مضبوطی سے پکڑو. اور چور مرد ہو یا عورت, ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. ان کے عمل کی پاداش میں اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر. اور یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے, وہ بڑی حکمت والا ہے. پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. یہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی ہے. ان آیات میں چوری کی سزا کا جو قانون بیان ہوا ہے, معاف کیجیے, ان آیات میں چوری کی سزا کا جو قانون بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے. نمبر ایک, قطع ید, یعنی ہاتھ کاٹ دینے کی یہ سزا چور مرد اور چور عورت کے لیے ہے. قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں چور مرد اور چور عورت کے لیے, وہ سارق اور سارقہ ہے. عربی زبان کے اسالیب بلاغت سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صفت کیسی ہے. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب قذف کا قانون بیان کیا تو فعل استعمال کیا. اسی طرح سے جب محاربے کی سزا بیان کی تو وہاں خود احوال کی رعایت کی تو افعال ہی استعمال کیے. لیکن چوری اور زنا کی سزا میں چونکہ ایک ہی سزا بیان کی ہے اور یہاں احوال کی رعایت دینا پیش نظر ہے, اس لیے صفت کے صیغے استعمال کیے. قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. عربی زبان کے اسالیب بلاغت سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صفت کے صیغے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. یعنی یہ فرق واقع ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے بچے نے, اگر فرض کر لیجئے, کوئی چونی آپ کی جیب سے نکال لی ہے تو لغوی اعتبار سے آپ یہ تو کہیں گے کہ یہ چوری کر لی اس نے, لیکن اس پر لفظ چور کا اطلاق نہیں کیا جاتا. یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص فی الواقع پورے اہتمام کے ساتھ اس جرم میں ملوث ہو گیا ہے اور اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ چور ہے. تو یہ فرق ہے ان میں استعمال میں. لہذا یعنی چونکہ یہ سیگے استعمال کیے ہیں لہذا ان کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے. یعنی اب گویا قرآن نے رہنمائی کر دی کہ یہاں محض لغوی اعتبار سے چوندی نکال لی ہے اس لیے چوری ہو گئی, یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا. یہاں احوال کی رعایت ہوگی, جس طرح کے زانی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود قرآن نے اس کا اطلاق کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ وہاں کس درجے تک احوال کی رعایت کی جائے گی. لہذا ان کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے. چنانچہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے, یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے, یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے, یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے, یا آوارہ چرتی ہی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے, یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے, تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہیں اور ان پر اسے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاہیے, سزا بھی لینا چاہیں تو دے دیں, لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے. اس میں تمام حالات کی رعایت کی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ چوری کس نے کی ہے, کس طرح کی ہے, کس درجے میں اس جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور مجرم کے حالات کیا تھے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جن مفکرین نے سیدنا عمر کے اس فیصلے سے کہ انہوں نے عام الرمادہ میں قحط کے سال میں ہاتھ نہیں کاٹے چوروں کے, یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے امام کا حق ہے کہ وہ شریعت کو معطل کر دیں, انہوں نے بالکل غلط استدلال کیا ہے. یہ در حقیقت اسی قانون کی رعایت ہے, یعنی وہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کے پابند تھے کہ مجرم کے حالات دیکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں. عدالتوں کو بھی یہی کرنا ہے, اور اگر مسلمانوں کے معاشرے میں یہ قانون بنایا جائے گا تو اس میں بھی یہی ہوگا. لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے, لہذا یہ انتہائی سزا ہے. یعنی جب ایک سزا بیان ہوگی اور اس طرح بیان کی جائے گی تو وہ پھر انتہائی سزا ہے, اور صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب مجرم اپنے جرم کی نوعیت اور اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہا ہو. یعنی ایک جرم ہوا, مجرم پیش ہوا, جرم کی نوعیت بھی دیکھیں گے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے معاملے میں آخری درجے میں جا کر متعین کیا کہ جرم کس طرح ہوا ہے اور کیا ہوا ہے, تو یہ بھی ہوگا, اور دوسرے یہ کہ اس کے حالات بھی دیکھے جائیں گے. اگر وہ حالات میں کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ سزا دی جائے گی. اور اسی ذیل میں میں ابتدا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت جن معاشروں سے ہمیں سابقہ درپیش ہے, اگر اس میں اس کا موقع آتا ہے تو جس طرح باقی حالات دیکھے جائیں گے فرد کی اسلامیت بھی دیکھی جائے گی. یعنی کیا شعور تھا اس کا, واقعتاً یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ چکا ہوں, میرا شعوری اسلام ہے, اور پھر اس کے باوجود اس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور چوری جیسے جرم کا ارتکاب کر لیا, یہ بھی دیکھا جائے. اسی چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے عہد کے بعض جلیل القدر مفکرین نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے. لہذا یہ انتہائی سزا ہے, اور صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب مجرم اپنے جرم کی نوعیت اور اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہا ہو. دو, قطع ید کی یہ سزا جزام بما کسبا نکالم من اللہ ہے. یعنی اس سزا کے بعد ظاہر سخت سزا ہے, ہاتھ کاٹ دینا آپ نے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس سزا کی نوعیت ہے کیا. قطع ید کی یہ سزا جزام بما کسبا نکالم من اللہ ہے, لہذا مجرم کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دینے میں عمل اور پاداش عمل کی مناسبت جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی اس میں ایک علامتی تعلق قائم کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات پڑھیں جو جنت اور دوزخ کے بارے میں ہے، تو اس میں بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ جرم کے لحاظ سے علامتی مشابہت کے ساتھ سزا دی جائے گی. تو اس میں چوری چونکہ یعنی ہاتھ چوری کرتا ہے، آدمی کسی کا مال لے اڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی سزا کی. جزام بما کسبا، الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہے، اور نکالم من اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نکال ہے. اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں. لہذا مجرم کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دینے میں عمل اور پاداش عمل کی مناسبت، یعنی دونوں میں مناسبت پیدا کی ہے. جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اسی طرح یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے، اس لیے کہ فعال ہاتھ اسی کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ انسانوں میں اعلیٰ کسب کی حیثیت اگر غور کیجئے تو اصل اسی کو حاصل ہے، یعنی عام طور پر، اور ظاہر ہے کہ قانون عموم پر ہوتے ہیں، مستثنیات پر نہیں ہوتے. پھر یہ بھی واضح ہے کہ لفظ ید کے قطعی اطلاق کی بنا پر اسے ہمیشہ پہنچے ہی سے کاٹا جائے گا. یعنی جب کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر کہ سزا دینی ہے، کسی آدمی کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو جس حصے پر قطعی طور پر اطلاق ہوتا ہے بس وہی کاٹا جائے گا، اور وہ یہی ہے. رہی یہ بات کہ کبھی کبھی ہم پورے بازو پر بھی اطلاق کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی توسیع ہے، یہ قطعی اطلاق نہیں ہے. تیسرے، جزام بما کسبا نکالم من اللہ، یہ اس سزا کا مقصد ہے. یعنی کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ یعنی یہ پاداش عمل بھی ہے اور دوسروں کے لیے سامان عبرت کی بھی. کس پہلو سے عبرت ہے؟ وہ یہ ہے، اور دوسروں کے لیے سامان عبرت بھی، کہ وہ اس سزا کو دیکھ کر جان لیں کہ جس خدا کی عقوبت دنیا میں یہ ہے، وہ آخرت میں اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. یعنی چونکہ قرآن مجید کا سارا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عقوبت سے خبردار کیا جائے، یہ اسی کا نمونہ ہے جو مسلمانوں کی کسی حکومت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تم مسلمان ہوئے، تم نے مجھے مانا، تم نے میرے پیغمبر کے ساتھ عہد اطاعت کیا، اور اس کے بعد اس جرم کا ارتکاب کر ڈالا. تو یہ در حقیقت لوگوں کو توجہ دلانا ہے کہ وہ جو آخرت کی سزائیں بیان ہوئی ہیں جہنم کی، وہ سمجھ لیں کہ اگر خدا دنیا میں یہ معاملہ کر رہا ہے اور اتنا سخت معاملہ کر رہا ہے، تو وہاں کے بارے میں بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے. چنانچہ دنیا کی حرص میں اپنی آخرت برباد نہ کریں. سزا کا اصلی مقصد یہی ہے. تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس طرح کی سزائیں کسی معاشرے میں نافذ ہوں تو اس سے جرائم کی روک تھام میں مدد ملتی ہے. یہ اصلی مقصود نہیں ہے. اصلی مقصود وہی ہے کہ اللہ کے عذاب کا نمونہ بنا دیا جائے، ایک مسلمان نے یہ کام کیا ہے. اس پر میں تفصیل سے ابتدا میں تمہیدی مباحث میں گفتگو کر چکا ہوں، یہاں صرف اشارہ مقصود تھا. یہ ایک ضمنی فائدہ ہے، اس کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے. استاد امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، اس میں قطع ید کے دو سبب بیان ہوئے ہیں. ایک یہ کہ یہ مجرم کے جرم کی سزا ہے، دوسرا یہ کہ یہ نکال ہے. نکال کے معنی کسی کو ایسی سزا دینے کے ہیں جس سے دوسرے عبرت پکڑے. ان دونوں کے درمیان حرف عطف کا نہ ہونا، یعنی یوں نہیں کہا کہ جزام بما کسبا و نکالم من اللہ، حرف عطف نہیں ہے، واو یا اور نہیں ہے. حرف عطف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں باتیں اس سزا میں بیک وقت مطلوب ہیں. یعنی یہ پاداش عمل بھی ہے اور دوسروں کے لیے سامان عبرت بھی. جو لوگ اس کے ان دونوں پہلوؤں پر بیک وقت نظر نہیں ڈالتے، وہ بسا اوقات اس خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے سزا زیادہ سخت ہے، حالانکہ اس سزا میں متعین اس جرم ہی کی سزا نہیں ہے جو مجرم سے واقع ہوا، بلکہ ان بہت سے جرائم کی روک تھام بھی اس میں شامل ہے جن کا وہ اپنے فعل سے محرک بن سکتا ہے. اگر اس کو ایسی سزا نہ دی جائے تو جو دوسروں کے حوصلے پست کرتے. جنس کی طرح مال کی بھوک بھی انسان کے اندر بڑی شدید ہے. اگر اس حرص کو ذرا ڈھیل مل جائے تو پھر اس کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے موجودہ زمانے کے حالات میں کافی سامان بصیرت موجود ہے, بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں موجود ہوں. اس زمانے کے کسی متمدن سے متمدن ملک کے صرف ایک سال کے وہ ہولناک جرائم جمع کر لیے جائیں جو محض چوری کی وجہ سے پیش آئے تو وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. لیکن تہذیب جدید کے مارے ہوئے انسان کی پیشانی یہ سن کر تو عرق آلود ہو جاتی ہے کہ چوری پر کسی کا ہاتھ کٹ جائے, لیکن ان ہزاروں دل ہلا دینے والے واقعات سے اس کا دل نہیں پسیجتا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ چوری کی راہ سے ظہور میں آتے ہیں. چوری کوئی مفرد جرم نہیں ہے, بلکہ یہ مجموعہ جرائم ہے جس سے طرح طرح کے ہولناک جرائم ظہور میں آتے ہیں. اگر چوری کی راہ مسدود ہو جائے تو یہ یا تو بالکل ہی ناپید ہو جائیں گے یا کم از کم انتہائی حد تک کم ہو جائیں گے. چنانچہ تجربہ گواہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے نہ صرف چوری کے واقعات انتہائی حد تک کم ہو گئے بلکہ دوسرے جرائم میں بھی انتہائی کمی ہو گئی. پھر اگر چند ہاتھ کٹ جانے سے ہزاروں سر, ہزاروں گھر, ہزاروں آبروئیں محفوظ ہو جائیں, ظلم و شکاوت اور حرص و نسل کی بربادی کے بہت سے اسباب کا خاتمہ ہو جائے تو عقل سلیم تو یہی کہتی ہے کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے بلکہ نہایت بابرکت سودا ہے. لیکن موجودہ زمانے کے دانش فروشوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ دوسرا پہلو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سزا کی نوعیت جرائم کے کلا کما میں بھی مدد دیتی ہے اور وہ صرف جسمانی سزائیں ہی ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ اس میں یہ سزا کیوں دی گئی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف چوری کی سزا نہیں ہے بلکہ اس بات کی سزا ہے کہ تم نے میرے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر پھر اس کو توڑا ہے اور اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور آخری چیز یہ ہے, چوتھی اور آخری, کہ چور کے لیے یہ محض دنیوی سزا ہے. رہی آخرت تو اس میں نجات توبہ اور اصلاحی سے ہو سکتی ہے. یہ دنیوی سزا نہ توبہ کا بدل ہے اور نہ توبہ اس کے لیے بدل کی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ توبہ اور اصلاح کے باوجود حکومت یہ سزا لازماً نافذ کرے گی, اور دنیا میں یہ سزا پا لینے کے باوجود آخرت کا معاملہ توبہ اور اصلاحی سے درست ہوگا, جس کے ساتھ البتہ توقع ہے کہ یہ مجرم کے لیے اس کے گناہ سے تطہیر کا ذریعہ بن جائے گی. اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہو جاتا ہے. اس میں چند منٹ اوپر بھی ہوئے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن پیش نظر یہی تھا کہ یہ باب آج ختم کر دیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.